أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما آمنت بالله صدق الله العظيم. نبی مومنین کے زیادہ قریب تر ہیں ان کی جانوں سے بڑھ کر، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ داروں میں سے بعض رشتہ دار زیادہ قریب ہیں دوسرے بعض کے ساتھ اللہ کی کتاب میں، عام مومنین اور مہاجرین سے بڑھ کر، ہاں مگر یہ کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرو. یہ بات قرآن مجید میں لکھ دی گئی ہے، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سب سے مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں ابھی تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی 3 آیتیں تھیں، آیت نمبر 6, 7 اور 8. پچھلے ہفتے سورۃ الاحزاب شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے، تو شروع کی 5 آیتوں کی تفسیر گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی. آج کے درس میں ہم نے 6, 7 اور 8 آیت کی تلاوت کی ہے. یہ جو 6 آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسهم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور کتاب اللہ میں جو خونی رشتہ دار ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہیں، من المؤمنین والمہاجرین، عام مومنوں سے اور عام مہاجروں سے، الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرو، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات قرآن مجید میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 6 کا۔ اس آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی جو بات ذکر کی وہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، یعنی مومن کو اپنی جان سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عام انسان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اس کا اپنی جان پر اتنا حق نہیں ہے جتنا کہ نبی کا اس کی جان پر حق ہے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے تو کئی مرتبہ یہ جملہ کہتے تھے، فدا کا ابی و امی، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فدینا کبھی انفسنا، یا رسول اللہ ہم اپنی جان آپ پر قربان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن جو ہے وہ بھی اپنی جان سے اتنا زیادہ قریب نہیں ہے جتنا کہ نبی اس کی جان سے زیادہ قریب ہے، گویا مومن کو اپنی جان پر اتنا حق نہیں ہے جتنا کہ نبی کو حق ہے۔ اور اسی لیے مومن، اگر صحیح معنی میں مومن ہو، بلکہ ہر مسلمان ہی چاہے دیکھنے میں کتنا ہی فاسق سا نظر آتا ہو، اس کے دل میں اللہ رسول کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کو اپنی جان سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، گھر بار، ان سب چیزوں سے محبت کم ہونی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید کی سورۃ التوبہ میں فرمائی گئی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واموالکم ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واولادکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری اپنی جانیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر اور تمہاری اولاد اور تمہارا قبیلہ اور تمہارے اموال اور وہ تجارت جس میں تم گھاٹے سے ڈرتے ہو اور تمہارے وہ مکانات اور کوٹھیاں جن میں تم رہتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی محبت بعد میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، اور نبی کو مومن کی جان پر اتنا اختیار ہے جتنا خود انسان کو اپنی جان پر اختیار نہیں ہے۔ ہم اپنی جان کے بارے میں غلط فیصلے کر سکتے ہیں، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محبت کرنے والے ہمارے بارے میں، ہمارے نفع نقصان کے بارے میں غلط فیصلے کر سکتے ہیں، میں اپنی ذات کے بارے میں غلط فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں جب بھی کوئی کام کروں گا اس میں یہ بھی امکان ہے کہ شاید میرے حق میں جائے، شاید میرے خلاف چلا جائے، لیکن نبی جب میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا فیصلہ ہمیشہ میرے حق ہی میں ہوگا، میرے فائدے کے لیے ہوگا، اس میں میرے نقصان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہے وہ مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور دوسری روایتوں میں کے مطابق یہی بات اپنے الفاظ میں بھی ارشاد فرمائی کہ انا اولا بکل مؤمن منہ، کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے بڑھ کر اس کا زیادہ مستحق ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی حقیقت اس آیت میں یہ ارشاد فرمائی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب ہیں۔ یہ پہلی حقیقت ہے جو آیت کے شروع میں ارشاد فرمائی گئی۔ دوسری بات آگے ذکر کی گئی کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں جتنی ہیں وہ مومنین کے لیے ماں کے درجے میں ہیں، دو چیزوں کے اندر، ایک تعظیم میں اور تکریم میں۔ جس طرح آدمی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اور اپنے ماں کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیتا، اسی طریقے سے جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کی عزت، احترام، ان کی تعظیم اور تکریم ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ دوسری چیز وہ ہے جس کو قرآن مجید نے اسی سورۃ الاحزاب میں آگے جا کر ذکر کی کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نبی کے بعد کسی بھی آدمی کو ان خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں کے درجے میں ہیں، وہ ماں کے درجے میں ہیں۔ جب ماں کے درجے میں ہیں تو ظاہر ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کوچ فرمایا اور ظاہراً آپ دنیا میں نہ رہے، تو آپ کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کی چونکہ مائیں ہیں، اس لیے کسی بھی مسلمان کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اتھر میں زندہ ہے۔ آپ نے تو صرف پردہ فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ پر موت طاری ہوئی، ملک الموت آئے اور آپ نے اللہم الرفیق الاعلی کہا، آپ کی روح نکلی، اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، آپ کے جسم اتھر کو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حجرہ عائشہ میں دفن کیا، نماز جنازہ آپ کی ادا کی گئی، لیکن پھر اس کے بعد آپ اپنے قبر اتھر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کے دنیا میں زندہ تھے۔ اسی کو کہا جاتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی جو ہیں وہ اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں، بلکہ دنیا میں ان کی جتنی روحانی طاقت ہوتی ہے جو تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، عالم آخرت میں وہ روحانی قوت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی ایک طرف کی بات سن رہا ہو تو دوسری کی بات سننا مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر لوگ سلام عرض کر رہے ہیں، 40 ہیں 50 ہیں، تو آپ ایک ایک کی بات سن رہے ہوتے ہیں، ایک ایک کا دروس آپ سن رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں حیات عطا فرمائی ہے جو دنیاوی حیات کی طرح ہے، بلکہ دنیاوی حیات سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے. اور اسی لیے آپ کی ازواج مطہرات سے کسی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، جیسے کہ سورۃ الاحزاب کے آخر میں آئے گا کہ بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. تو تعظیم اور تقریب اور نکاح کے ان دونوں معاملات میں آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اور اسی لیے امہات المومنین کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، ہماری ماں ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ اور جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امہات المؤمنین. یہ لفظ لیا گیا ہے قرآن مجید ہی سے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. دو باتیں ہو گئیں. پہلی بات، اس آیت کے شروع میں یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کو مومن کی جان پر اتنا حق ہے جتنا خود مومن کو اپنی جان پر حق نہیں ہے. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جو آپ کی بیویاں ہیں وہ سب مسلمانوں کی مائیں ہیں. آگے تیسری جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حکم کو منسوخ کیا ہے اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو حکم منسوخ کیا گیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو عام طور سے ایسا تھا کہ اکیلے آ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا، اور آپ نے ہر مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا دینی بھائی بنا دیا. تو شروع میں کچھ عرصے تک یہ صورت رہی کہ اگر اس مہاجر بھائی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی وراثت میں یہ جو انصاری بھائی تھا وہ شریک ہوتا تھا، اور اس کے برعکس بھی کہ اگر کسی انصاری صحابی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ مہاجر بھائی جس کو آپ نے بھائی بنایا تھا وہ وراثت میں شریک ہوتا تھا. یہ کچھ عرصے یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی. اور اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب جو وراثت ہے اس کا تعلق دینی رشتے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعلق خون کے رشتے سے ہوگا. وراثت کا جو تعلق ہے وہ دینی رشتے سے نہیں ہے. کوئی آپ کا دینی بھائی ہے، کوئی آپ کا تبلیغی بھائی ہے، جہادی بھائی ہے، تعلیمی بھائی ہے، جو بھی دینی بھائی ہے وہ آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ کا محب ہے. آپ دنیا میں اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو تو ضرور کرو، بلکہ کرنا چاہیے، لیکن وراثت اس کو نہیں ملے گی. وراثت ملے گی قریب ترین خونی رشتہ دار کو. چنانچہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو وراثت ملے گی اس کی بیوی کو، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو، اسی طرح اس کے والد کو، مرحوم کے والد کو، اور مرحوم کی والدہ کو، جو اس کا پورا ایک پورا قانون ہے جو سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یوصیکم اللہ فی اولادکم رکوع میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. تو ابتدائے اسلام کے اندر انصاری صحابی مہاجر صحابی کا وارث ہوتا تھا، مہاجر انصاری کا وارث ہوتا تھا، اس آیت نے آ کر اس وراثت کو ختم کر دیا اور اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب جو وراثت تقسیم ہوگی وہ خونی رشتے کی بنا پر ہوگی، رحم کے رشتے کی بنا پر ہوگی، جن کا رحم سے تعلق ہے، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں خونی رشتے دار، اور جو دینی محبوب لوگ ہیں، دینی محبت والے ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں حسن سلوک کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ میرے اس دینی بھائی کو یا مسجد کو یا مدرسے کو یا فلاں دینی کام میں خرچ کر دیا جائے، لیکن وہ بھی 1/3 کے اندر اندر ہوگا، 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا، ثلث المال کے اندر اندر یہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ تو زندگی میں آپ اپنے دینی دوستوں کو، محبت والوں کو کچھ دینا چاہیں دیتے رہیں، اور جب آپ کا انتقال ہونے لگے تو آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں اور تہائی مال تک آپ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وراثت اب جب تقسیم ہوگی تو دینی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ خون کے رشتوں کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوگی، اور اس تفصیل کے مطابق ہوگی جو یوصیکم اللہ فی اولادکم کے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری تفصیل سے ذکر کیا کہ کس کو ثلث ملے گا، کس کو سدس ملے گا، کس کو ثمن ملے گا، کس کو نصف ملے گا، ساری تفصیل وہاں موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، جو قریب ترین رشتے دار ہیں، خونی رشتے دار ہیں، جو خونی رشتے دار ہیں، بعضهم اولى ببعض، ان میں سے بعض دوسرے بعض کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، کس کے مقابلے میں، من المؤمنین والمہاجرین، عام مومن اور مہاجروں سے بڑھ کر ہیں، گویا پہلے مومنین کو اور مہاجرین کو ایک دوسرے سے وراثت مل جاتی تھی، اب مومنین اور مہاجرین کو ایک دوسرے سے وراثت نہیں ملے گی بلکہ وراثت ہوگی خونی رشتے کی بنیاد پر۔ تو اس کو فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور جو خونی رشتے دار ہیں ان میں سے بعض دوسرے بعض کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، دوسرے مومنوں سے اور مہاجرین سے، اب مومنین اور مہاجرین کو وراثت نہیں ملے گی، قریبی رشتہ دار کو ملے گی، پھر قریبی رشتہ دار میں بھی بعض زیادہ قریب کے ہوتے ہیں، بعض تھوڑے سے دور کے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں عصبہ قریب، عصبہ بعید۔ تو اگر عصبہ قریب کا موجود ہے تو جو عصبہ بعید کا ہے اس کو وراثت نہیں ملتی، اسی لیے اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو اور بہن بھائی بھی ہوں تو جو وراثت ملے گی وہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو ملے گی، اولاد کو ملے گی، بھائیوں کو نہیں ملے گی۔ ہاں اگر نرینا اولاد نہ ہو یا اولاد ہی نہ ہو پھر اس صورت میں وراثت چلی جاتی ہے دائیں اور بائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات فرمائی کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہیں وہی اب زیادہ مستحق ہیں اللہ کی کتاب میں، عام مومنین اور مہاجرین سے بڑھ کر۔ یہ تیسری بات ارشاد فرمائی، آگے چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں مگر تم اپنے ان دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اِلَّا أَن تَفْعَلُوا، ہاں مگر یہ کہ تم، اِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اپنے ان دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ چنانچہ آدمی اپنی زندگی میں بھی دینی محبت، دینی رشتے کی بنا پر دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، نور نالہ نور ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اسی طرح اگر مرنے سے پہلے تہائی سے کم کم وصیت کرنا چاہے کسی بھی دینی دوست کے لیے یا دینی کام کے لیے، مسجد کے لیے، ہسپتال کے لیے، مدرسے کے لیے، کنواں بنانے کے لیے، تو وہ 1/3 سے کم کم میں اس کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے. آگے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے. تو گویا 4 باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمائی. پہلے یہ کہ نبی مومن کی جان سے بھی بڑھ کر، دوسرا یہ کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کے لیے مائیں ہیں، تیسری بات یہ کہ وراثت اب قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، اور چوتھی یہ بات یہ کہ اگر آپ اپنے دینی دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، مگر وراثت میں وہ آپ کے شریک نہیں ہوں گے. اور دیکھیے عجیب بات یہ کہ قرآن مجید نے جو تیسری بات فرمائی ہے اس کا بظاہر کوئی ربط نہیں لگتا پہلی اور دوسری سے، لیکن بڑا گہرا ربط ہے. وہ ربط یہ ہے کہ نبی جو ہے مومنوں کے لیے ان کی جان سے بڑھ کر ہے، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی کا انتقال ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میراث نہیں ملتی تھی، اور آپ کی جو ازواج مطہرات تھی حالانکہ مائیں ہیں لیکن وراثت مانی جاتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بات ذکر کر دی کہ نبی تمہاری جان سے بڑھ کر ہے، نبی کی جو بیویاں ہیں تمہاری مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عظمت کے اندر، احترام کے اندر ہے. باقی جہاں تک معاملہ ہے مالی اس کا، تو وہ نبی تمہارا وارث نہیں ہوگا، وہ تو تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی تمہارے وارث ہوں. اللہ، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ جس کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اس کے جتنا ترکہ ہے وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے. وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ كَلًّا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَى فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَى. لیکن اگر کوئی آدمی کوئی بوجھ چھوڑ کر جاتا ہے یا قرضہ چھوڑ کر جاتا ہے یا ایسے معصوم بچے چھوڑ کر جاتا ہے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، وہ لوگ میرے پاس آئیں، میں ان کا مولا ہوں، میں ان کی خبر گیری کروں گا. تو کسی صحابی کا انتقال ہوتا تھا تو وراثت تو ملتی تھی اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، اس کے ماں باپ کو اور قریبی رشتہ داروں کو، لیکن اگر اس پر کوئی پریشانی ہوتی تھی، اس کے بیوی بچوں کے پاس خرچہ نہیں ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں اس کی جان سے بھی بڑھ کر ہوں، میرے پاس آئے، میں اس کا خیال کروں گا. فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَى. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی امیر المومنین ہے اس کو یہی اعلان کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو پریشانی ہے، مصیبت ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، بیوی بچوں کے ہلاک ہونے کا ڈر ہے، وہ بیت المال میں آئے، ہم اس کی مدد کریں گے. یہ بحیثیت امیر المومنین کے اسلامی ریاست میں احکام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 6 میں یہ بات ارشاد فرما دی جو 4 باتیں تھیں. ایک یہ کہ نبی مومن کی جانوں سے بڑھ کر ہے، نمبر 2 یہ کہ نبی کی بیویاں امہات المومنین ہے، نمبر 3 یہ کہ مگر وراثت جو ملے گی وہ خونی رشتہ داروں کو ملے گی، دینی بنیاد پر نہیں ہوگی، اور چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کی دینی دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہو تو ضرور کرو، ثواب ملے گا، زندگی میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور مرتے وقت وصیت بھی کر سکتے ہیں. بات ختم ہو گئی. آگے آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے یہ عہد لیا، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اور ہم نے آپ سے بھی عہد لیا اور نوح سے بھی عہد لیا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ، اور ابراہیم سے بھی لیا، موسیٰ سے بھی لیا، عیسیٰ ابْنِ مَرْيَمْ سے بھی لیا، ان سب سے عہد لیا. واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے بڑا گاڑھا عہد لیا تھا، بہت مضبوط عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ یہاں قرآن مجید کی اس آیت میں نہیں، اس آیت میں تو صرف یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یاد رکھیے ہم نے آپ سے بھی عہد لیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا. لیکن کیا عہد لیا تھا؟ وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے. قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. تو اس آیت میں بالکل صاف ہے کہ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ کہ جب بھی کوئی دوسرا نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے. ہر نبی دوسرے نبی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک نبی پر ایمان لانا دوسرے نبی پر ایمان لانا ہے. اور اسی لیے اگر کسی بھی نبی کا انکار کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمام انبیاء کا انکار کر دیا. اسی لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس روئے زمین پر یہ واحد قوم ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. چنانچہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی آخر الزماں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو بھی مانتے ہیں. ان انبیاء کرام میں سے اگر کسی ایک کا انکار کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دیا ہے، کیونکہ ہر نبی دوسرے نبی کی حمایت کرنے والا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے عقائد ایک جیسے ہوتے ہیں. ہر نبی آ کر توحید کی دعوت دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جنت بر حق ہے، دوزخ بر حق ہے، ملائکہ بر حق ہیں، انبیاء بر حق ہیں، کتابیں بر حق ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله. ہم رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تعظیم کرتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ پوری دنیا میں کسی مسلمان کو نہیں دکھا سکتے کہ جس نے کسی نبی کی شان میں گستاخی کی. کافر تو یہ کام کرتے ہیں، ایک کو حمایت کی دوسری کی شان میں گستاخی کر دی، اعاذنا اللہ من ذلک. لیکن مسلمان مسلمان ہو، وہ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و ابی و امی سے محبت کرتا ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے. لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات جن کو عقائد کہتے ہیں سب کے سب ایک ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حدیث ہے، آپ نے فرمایا الانبیاء کلہم بنو علات ابوہم واحد و امہاتہم شتا، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ان کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. کیا مطلب باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں؟ عقائد سب کے ایک ہیں، عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، احکام میں فرق ہے، کسی زمانے میں روزے اتنے تھے، اب روزے ایسے ہیں، اس زمانے میں نماز اس اتنی پڑھی جاتی تھی، اب نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اتنی پڑھی جاتی ہے، حج اور یہ زکات، اس زمانے میں شرح کچھ اور تھی، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرح اور ہو گئی. احکام میں تھوڑا سا بہت فرق آتا ہے، لیکن جو عقائد ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ہوتے ہیں. تو چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے سرار آنکھوں پر ہیں، اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر یکساں ایمان لانا، سب کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرنا، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی یہ عہد لیا گیا کہ تم لتؤمنن بہ ولتنصرن، کہ جو بھی نبی آئے گا، چاہے تمہارے سامنے آئے، چاہے تمہارے بعد آئے، چاہے تم سے پہلے آیا ہو، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. اب یہ عہد کب لیا گیا؟ تو یہ عہد لیا گیا عہد الست میں، اور سورۃ الاعراف میں یہ پوری آیت ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولَ. تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو نکالا تھا، اس وقت تک روح روح تھی، اور جسم تو بعد میں بنتا ہے اور جسم تو ختم ہو جاتا ہے، روحیں جمع کی گئیں. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہنے لگے کیوں نہیں. یہ سب سے عہد لیا گیا، یہ تو عام انسانوں سے عہد لیا گیا تھا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام سے خاص طور پر یہ عہد لیا گیا کہ تم ہر نبی دوسرے نبی پر ایمان بھی لائے گا اور ہر نبی دوسرے نبی کی مدد بھی کرے گا. لتؤمنن بہ ولتنصرن. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اور آپ سے بھی ہم نے عہد لیا اور نوح سے بھی لیا، وابراہیم و موسیٰ و عیسی ابن مریم، اور ابراہیم سے بھی لیا، موسیٰ سے بھی لیا، عیسی ابن مریم سے بھی لیا، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے بڑا گاڑا عہد لیا تھا. گاڑا عہد لیا تھا یعنی بڑا مضبوط عہد لیا تھا کہ لتؤمنن بہ ولتنصرن. اور یہاں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہاں سب سے پہلے من کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ذکر کیا گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حالانکہ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آخر میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، لیکن اللہ تعالی نے آپ کے شرف کی وجہ سے، کیونکہ آپ سید المرسلین ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کا ذکر سب سے پہلے کیا، پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا تاریخی ترتیب سے ذکر کیا، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف ان 4-5 کا ہی کیوں ذکر کیا گیا؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو 4-5 ہیں انہوں نے تکلیفیں بہت اٹھائی ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم پیغمبر، اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، بڑی ہمت والے لوگ تھے جنہوں نے کٹھن حالات میں، بہت مشکل حالات میں دین کی اشاعت کی نرمی سے، حکمت سے اور پوری استقامت کے ساتھ. وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ تم ضرور ایک دوسرے پر ایمان لاؤ گے اور ایک دوسرے کی مدد کرو گے، اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق. ظاہر ہے قرآن مجید جو کچھ ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو یہ جو عہد لیا گیا, پھر اس عہد کو سورہ آل عمران میں بھی ذکر کیا گیا, پھر یہاں سورۃ الاحزاب میں بھی ذکر کیا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ جو بھی دین کا کام کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے دین کے کام کرنے والے کی مدد کرے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن گناہ کے معاملے میں اور سرکشی کے معاملے میں تعاون مت کرو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی, فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ دیکھنا ہو کہ یہ کتنا مخلص ہے دین کے بارے میں, تو یہ دیکھو کہ جوش کہ یہ عالم یا یہ داعی جو کام کر رہا ہے اگر کوئی دوسرا شروع کر دے تو اس کو خوشی ہوگی یا ناراضگی ہوگی. آپ یہاں درس دیتے تھے, آپ کو پتہ چلا کہ اب دوسرا آدمی فلاں بھی درس دے گا, اب آپ کو خوشی ہوگی یا ناراضگی ہوگی؟ اگر خوشی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے, اور آپ سوچیں گے کہ چلو میں تو کر ہی رہا تھا, الحمدللہ ایک بھائی اور ہمارا مل گیا, اب یہ دین کا کام اور زیادہ بڑھے گا. لیکن اگر دوسرے کے تقریر کرنے سے, دوسرے کے درس دینے سے, دوسرے کے استاد بننے سے آپ کو پریشانی کھڑی ہو رہی ہے اور آپ کو حسد ہو رہا ہے کہ یہ کیوں آ گیا یہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تھی, آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ دنیا کے لیے کر رہے تھے. انبیاء سے تو عہد یہ لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے پر ایمان لاؤ گے اور ایک دوسرے کی مدد کرو گے, اور اسی لیے ہر صحابی دوسرے صحابی کی مدد کرتا تھا. تو یہ اخلاص کی علامت ہے کہ آدمی ہر دین کا کام دوسرا کام کرنے والے کی مدد کرے. ہاں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے وہ بھی بتا دے. اسی کو عہد میں ایک اور جگہ ذکر کیا گیا, وَإِذَ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم ٹھیک ٹھیک طریقے سے کتاب اللہ کو بیان کرو گے, اس میں سے کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں. ولا تکتمونا, اس میں سے کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں. بہرحال یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان سے عہد لیا تھا, اور آپ سے, نوح سے, ابراہیم سے, موسیٰ سے, اور عیسیٰ ابن مریم سے علیہ السلام. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا تھا. آگے جو آخری آیت ہے آج کے سبق کی, اس میں یہ ہے کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ دنیا ساری کی ساری محنت کی جگہ ہے, نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت میں جا کر وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, وہاں پتہ چلے گا کہ کون اپنے ایمان کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر سچا ہے اور کون خدا نخواستہ جھوٹا ہے. اس کو آخر میں ذکر کیا گیا, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اشارہ کر دیا کہ بعض صادق ہوتے ہیں بعض کافر ہوتے ہیں, جو کافر ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں, اور جو صادق ہوتے ہیں وہ بات کے بھی سچے ہوتے ہیں, عمل کے بھی سچے ہوتے ہیں. ترجمہ پھر سے سن لیجئے ان تین آیات کا. نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں, اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, اور جو قریبی رشتہ دار خونی رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض دوسرے بعض کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں دوسرے مومنین اور مہاجرین سے بڑھ کر. ہاں مگر یہ کہ تم اپنے ان دینی دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرو, یہ بات کتاب اللہ میں لکھ دی گئی ہے. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا, اور آپ سے اور نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سب سے پکا عہد لیا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے نکلنے کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن مجید کو پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ یا اللہ، اس قرآن کریم کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، آئندہ کے لیے ہمیں ستھری زندگی نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ایسی زندگی نصیب فرما جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہو، قبر کی اور آخرت کی بھی کامیابی ہو۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نرین عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو جس جس پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ، پریشانی کو دور فرما، ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک ضروری اعلان آپ حضرات سے بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آئندہ دو ہفتے کے دن آئیں گے، یعنی نومبر کا پہلا ہفتہ، پھر نومبر کا دوسرا ہفتے کا دن، تو ان دو میں میرا بیان نہیں ہو سکے گا کیونکہ مجھے سفر پر جانا ہے۔ تو ہفتے سے پہلے میں سفر پہ چلے جاؤں گا، تو شروع کے ہفتے کے، نومبر کے جو شروع کے دو سٹرڈے ہیں، ان کو ناغا ہوگا، اللہ تعالی نے کیا تو پھر واپس آ کر انشاءاللہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع کریں گے۔